اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے جب لیکچر نمبر 33 حواس کی تقسیم کا آغاز کیا تھا، اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان خدا کو، اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، اپنے پروردگار کو پہچاننے کا پابند ہے. اگر پابند ہے تو اس کو وہ کیسے پہچانے، اس پہ ایک ڈیبیٹ کی گئی، ایک بات بتائی گئی. بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ذات مطلق ہے اور انسان امر ربی، یعنی اللہ کی صفت ربوبیت کا ایک کام یا اس کا ایک حکم ہے. تو سوال یہ ہوا کہ کیا امر ذات کو سمجھنے کا مکلف ہے، یعنی کیا وہ ذات کو سمجھنے کا پابند ہے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک حکمائے ربانی کا کہ وہ ظاہر سے اس کی کناہ تک جاتے ہیں، اور دوسرے انبیاء کرام کا کہ وہ باطن کا کھوج پہلے لگاتے ہیں، بنانے والے سے پہلے تعارف حاصل کرتے ہیں اور پھر تخلیق کو جان لیتے ہیں. اس بات کو بتاتے ہوئے ایک بہت ہی قیمتی بات جو اس میں آئی کہ اللہ کی صفات کا علم ہمیں حاصل ہے، اللہ کی جن صفات کا علم ہمیں حاصل ہے ان کو علم الہیہ کہتے ہیں، اور یہ صفات ہی وہ لمحہ ہیں جس لمحے کے اندر اللہ کا ارادہ جاری ہے. یعنی اس بات کو حضور مرشد کریم نے یوں کہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہی زمان مسلسل ہے، یعنی زمان مطلق، زمان حقیقی، یعنی زمان مطلق یا زمان حقیقی، وہ لمحہ جو ایک ہی لمحے میں سارا سیریل اور نان سیریل ٹائم دونوں موجود ہیں، قرآن نے اسی کو دہر کہا ہے. تو اس کے بعد حضور قلندر باب اولیاء کے حوالے سے حضور مرشد کریم نے بتایا کہ انبیاء کرام اس حقیقت کو علم حضوری کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یا علم حضوری کی مدد سے حقیقت مطلقہ تک پہنچتے ہیں، اور حکمائے ربانی مظاہر سے کنہا تک پہنچتے ہیں. تو بتایا یہ کہ انبیاء کرام کے طریقہ جو ہے وہ نقائص سے پاک ہے، جبکہ حکمائے ربانی یا ہمارے علماء کرام کا یا دانشوروں کا یا فلاسفرز کا جو طریقہ ہے، ان کی جو اپروچ ہے اس میں یہ نقص ہے کہ جب وہ حقائق کی کھوج لگا رہے ہوتے ہیں تو جو چیزیں مظہر کی صورت میں سامنے نہیں آتی وہ ان سے پوشیدہ رہ جاتی ہیں، وہ مخفی رہ جاتی ہیں. تو آج ہم پیج نمبر 83 سے شروع کر رہے ہیں اس کی ریڈنگ. یہ جو کل ہم نے پڑھا یہ میں نے اس کا ایک خلاصہ سا عرض کر دیا تاکہ اس ذہن میں بات تازہ ہو جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے. جب ہم حواس میں تفکر کرتے ہیں تو ایک ہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے، اس ذات کے حکم سے حواس وجود میں آئے. دوبارہ اس جملے پہ غور کریں، ایک ذات ہے جس کے حکم سے حواس وجود میں آئے. اب اسی بات کو کتنی بار آپ پڑھ چکے کہ وہمہ، خیال، تصور اور احساس، احساس کا مطلب ہے حواس. تو ایک ذات ہے، اس ذات کے حکم سے حواس وجود میں آئے، خد و خال کے ساتھ موجودات کا مظاہرہ، منقسم حواس ہیں. یہ جو موجودات کا مظاہرہ ہوتا ہے، ان کے خد و خال نظر آتے ہیں، یہ اصل میں حواس کی تقسیم ہے. جب حواس تقسیم ہو جاتے ہیں، کہیں ہم دیکھنے لگتے ہیں، کہیں ہم سننے لگتے ہیں، کہیں ہمیں خوشبو آتی ہے، کہیں ہم چکھنے لگتے ہیں، یا ہم کہیں لمس محسوس کرنے لگتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا مظاہراتی دنیا ہے. جہاں پہ یہ حواس منقسم ہیں، یعنی امر مطلق منقسم حواس ہیں، ذات مطلق سے امر مطلق تک. تو امر مطلق اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی کہ امر مطلق اصل میں احساس کی تقسیم کا سلسلہ ہے. منقسم حواس ہی خود کو ازل سے ابد تک کے روپ دے کر کائنات کی شکل و صورت میں پیش کرتے ہیں. یعنی یہ کائنات اصل میں منقسم حواس ہیں، اور یہ منقسم حواس ہی خود کو، یہ حواس ہی خود کو ازل بھی کہہ رہے ہیں، خود کو ابد بھی کہہ رہے ہیں، خود کو خد و خال بھی کہہ رہے ہیں، اور شکل و صورت بھی کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے جب حکم دیا تو کائنات وجود میں آ گئی. یعنی اللہ کے امر نے کائناتی خد و خال اختیار کر کے خود کو ظاہر کر دیا، خود اپنا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا. بہت توجہ سے سمجھیں اس کو، اسے ذہن نشین کریں کہ اللہ کے امر نے کائناتی خد و خال اختیار کر کے، کائناتی خد و خال امر کی تشکیل نہیں ہے، امر کی تشکیل ہے لیکن چوائس نہیں ہے، اس کو یہ خد و خال عطا ہوئے ہیں، اس نے اپنا لیے، اختیار کر لیے. وہ جو اللہ کے ذہن میں خد و خال تھے وہ اپنا لیے امر نے، تو اس نے اپنا ڈسپلے کرنا شروع کر دیا، یا خود کو ڈسپلے یا ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنا مظاہرہ ایگزیبٹ کرنا شروع کر دیا، وہ ایگزیبیشن شروع ہو گیا. یہ ایگزیبیشن اصل میں کیا ہے؟ یہ منقسم حواس ہیں. یہ جو ایگزیبٹ ہو گیا، یہ جو اس کا مظاہرہ ہو گیا، ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئی، اس کا ڈسپلے ہو گیا، یہ ڈسپلے ایگزیبیشن یا ڈیمونسٹریشن جو ہے، یہ اصل میں منقسم حواس ہیں. تو منقسم حواس میں ظاہر شکل و صورت ہونا ضروری ہے. اب آپ کے سامنے دیکھیں کتنی باتیں نئی آ رہی ہیں. اب یہ باتیں ہم مطالعہ تو کرتے رہے، لیکن کیا ہم اس طرح سے اس کو سمجھنے کیا کوئی جتن کرتے رہے؟ نمبر ایک، کہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہی وقت کا ایک لمحہ ہے. جس لمحے میں اللہ کا ارادہ ہوا، وہ لمحہ ہی کل وقت ہے، زمانیت ہے. اس لمحے کے اندر جتنے خد و خال بنے وہ سب مکانیت ہیں، اور اس مکانیت کو محسوس کرنے والی ایجنسی کا نام ہے منقسم حواس. یعنی حواس تقسیم ہو گئے، جب وہ تقسیم ہوئے تو مکانیت وجود میں آئی، جب وہ غیر منقسم ہیں تو وہ زمانیت میں ہیں. اب یہ بنیاد ہے پوری روحانیت کی، کیونکہ یہ اللہ کے ذہن کو سمجھنے کی طرف پیش قدمی ہے. شکل و صورت، اب اس کی بھی دو طرزیں ہیں، ایک طرز ہے مادی، دوسری طرز ہے نورانی. اب مادی شکل و صورت سے روح کا سراغ نہیں ملتا. مادی شکل و صورت میں ہمیں روح کا سراغ نہیں ملتا. آپ کسی بھی مادی چیز کو دیکھ کر اس کی روح کو نہیں دیکھ سکتے. इसलिए कि मादा कसीफ है और रूह इंतहाई दर्जे लतीफ है। रूह है तो मादा है, रूह नहीं है तो मादा नहीं है। मुशाहदाती दुनिया पर हर लम्हा फना है। ये जो चीज हमारे मुशाहदे में आ रही है, उस मुशाहदाती दुनिया में हर लम्हा फना है, हर सेकंड मर रहा है, लेकिन रूह के ऊपर तो फना नहीं है। रूह के ऊपर फना नहीं है, यही वजह है कि मादी शक्लो सूरत से रूह की तलाश मुमकिन नहीं है। ये कैसी लॉजिकल बात है कि चूंकि मादी चीजें फना पजीर हैं, इसलिए ये लाफानी चीज का सुराग नहीं दे सकती। लेकिन लाफानी चीज का सुराग लगा लिया जाए तो फानी चीजों का सुराग खुद ब खुद लग जाता है। यही वजह के मादी शक्लो सूरत से रूह की तलाश मुमकिन नहीं, लेकिन रूह से मादी शक्लो सूरत की कुन्हा तक पहुंच जाना यकीनी अमर है। अब देखें यहां पे फिर अमर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, यकीनी अमर है, यानी कि यकीनी है, यकीनी काम है। नफ्स से मुराद वो रूह है जिस रूह के ऊपर मादियत का कायम है। ये लीजिए कितनी पेचीदा गुत्थी हल हो गई कि नफ्स किसे कहते हैं, कितनी बात हो रही है। नफ्स अब लफ्जी मतलब है सांस, इसी से लफ्ज है तनफ्फुस। अब नफ्स से मुराद रूह है, और फिर रूह क्या कहा, वो रूह है। नफ्स से मुराद रूह का वो जाविया या वो पहलू है जिसके ऊपर मादियत का कायम है। हमारा मादी जिस्म सांस पे चल रहा है तो इसलिए नफ्स इसे कहा, लेकिन इस सांस को कौन चला रहा है, वो रूह चला रही है, क्योंकि रूह एजेंसी है तवानाई की। जब तक रूह मादियत को संभाले रहती है, मादियत कायम रहती है, और जब रूह मादी वजूद से दस्तबरदार हो जाती है तो मादियत फना हो जाती है। इस तशरीह से उन लोगों की गलती वाजे हो जाती है जो मादियत को अवलियत देते हैं। यहां पे जहन को दुरुस्त सिमत में रखना किस कदर जरूरी है, इसीलिए अल्लाह रब्बे करीम कहता है हो वल अव्वलो, अवलियत उसी को है। हमने यहां चीजों को अवलियत दी हुई है, हमारी सोच का जाविया बिल्कुल अपसाइड डाउन उल्टा है, इसको करना है सीधा। तो जब तक हम अल्लाह को अवलियत नहीं देंगे, अल्लाह के निजाम को अवलियत नहीं देंगे, हम अल्लाह के निजाम को समझ ही नहीं सकते। तो जब हम मुजाहिर को मादियत कहते हैं, इसका मतलब यह है कि हम मजाहिर ही को हयात कहते हैं। गौर करें, यानी आप जिस चीज को अवलियत दे रहे हैं वो हयात है, और अगर हम मादियत को अवलियत दे रहे हैं तो क्या हुआ, क्या मादियत जो है वो हयात बन गई? नहीं, वो हमारे और आपके लिए हयात का जरिया बनी हुई है। रुपया पैसा जो है ये हमारे लिए जिंदगी का सबब बन गया, ये तो गलत है क्योंकि वो तो फना पजीर है। हम मजाहिर को ही हयात कह देते, जबकि हकीकत यह है कि मजाहिराती खदोखाल हर लम्हे फना हो रहे हैं, चाहे वो इंसानी जिस्म के हों, चाहे वो नबातात जमादात या हैवानात के हों या कुरों के हों, ये हर लम्हा फना हो रहे हैं। जब हम मजाहिर को वलियत देते हैं तो मजाहिर को ही वुसत हयात करार दे देते हैं। हम समझते हैं कि हयात का दायरा इन मजाहिर तक फैला हुआ है, तो मज़ाहिर को जब वसत देते हैं तो माजी का इनकार कर बैठते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं और आगे फॉरवर्ड विजन को मुस्तकबिल कह रहे हैं, हालांकि ये सब कुछ कहीं ऑलरेडी डिसाइडेड था, किसी का डिसीजन, किसी के इरादे के तहत ये सब कुछ बना। तो वो इरादा माजी है या हाल है या मुस्तकबिल है? जाहिर है वो इरादा माजी है। जबकि हम देखते हैं कि ये सारी कायनात माजी के अलावा कुछ नहीं है। आज का बच्चा जब दुनिया में आता है तो अभी एक लम्हा भी नहीं गुजरता कि उसकी पैदाइश माजी में चली जाती है। देखें ना, मां के पेट से पैदा होने के बाद एक मिनट के बाद वो मिनट जब वो मां के पेट में था वो माजी में चला गया। जब दुनिया में आता है तो एक लम्हा भी नहीं गुजरता कि उसकी पैदाइश माजी में चली गई, चली जाती है। कायनात में हाल मुस्तकबिल का कोई दर्जा ही नहीं है। इसलिए बच्चा जिस आन पैदा होता है दूसरे लम्हे उसकी जिंदगी माजी बन जाती है। दलील देखें, हमारे जहन में ये जो बनी हुई माजी मुस्तकबिल और हाल की तर्जे हैं इनकी निगेशन की गई है, इनसे मना कर दिया गया है। वक्त को हम गुजरने वाली चीज मान रहे हैं। नो, वक्त जो है वो अल्लाह के इरादे का वो लम्हा जिसमें अल्लाह ने कुछ चीज का इरादा किया उसे जमानियत का है, वही असल में बातें हैं, वही हमारे हिस्सियात में जब वो मुनकसिम हो गया तो हमें गुजरता हुआ महसूस होता है, या हम एक लम्हे से दूसरे, दूसरे से तीसरे में मुंतकिल हो रहे होते हैं। हमने इस चीज को, गुजरने वाली चीज को टाइम करार दिया, हालांकि गुजर क्या रहा है? ख्यालात का बहाव, ख्यालात का एक तुमार है, एक बहाव है, एक करंट है जिसका फ्लो चल रहा है। तो ये सारे का सारा पर्सपेक्टिव मादी अप्रोच से बिल्कुल हटकर है, और यही वजह है कि ये किताब जो है हमें दुश्वार लगती है। कोई दुश्वारी नहीं है, सिर्फ अप्रोच का फर्क है। अप्रोच इसकी सीधी है, हम चूंकि उल्टे लटके हुए हैं लिहाजा हमें ये सीधी चीज समझ नहीं आ रही। तो जब तक हम खुद को सीधा नहीं कर लेंगे, ये उल्टे लटके हुए हालत से सीधे होकर, अब इसी बात को एक दफा हजूर मुर्शिद करीम ने यूं फरमाया था, इंसान के पास है क्या? एक खाली प्याला, वो अगर उसको भी वो सीधा कर ले, इशारा खोपड़ी की तरफ है ना, खोपड़ी ऐसे उल्टी लटकी रखी हुई है, तो खोपड़ी के प्याले को जब आप सीधा कर लेंगे तो फिर इसमें कुछ डलेगा। अदरवाइज तो यहाँ पे हम सब कुछ माजी हाल मुस्तकबिल को लेके बैठे हुए हैं और वक्त को गुजरने वाली चीज माने हुए हैं, लिहाजा टाइम एंड स्पेस को नहीं समझ पा रहे। जब समझ नहीं पा रहे तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? हजूर अलैहिस्सलाम का इरशादे गरामी है, जो कुछ होने वाला है कलम लिख कर खुशक हो गया। क्या यानी? जो कुछ अल्लाह ने करना है, जो कुछ बनाना है, वो लिख कर कलम खुश्क हो गया। अब कलम मजीद नहीं लिख रहा, अब जो चीज बन गई उसने अमल करना है, उसने अपना फुदकना है, उसने अपना उठ के वो प्रोसेस मुकम्मल करना है जिसके लिए उसको पूरा किया गया, और फिर वो रिकॉर्ड बन जाएगा। अब हमने क्या कर दिया? जो कुछ होने वाला है का मतलब है मैंने अपने सारे अमाल और अफाल को प्री डिस्टाइंड मान लिया कि जी ये तो तकदीर का लिखा हुआ है। अब देखें यहां पे एक और मुगालता हमारे जान को आया हुआ है। अगर हम तकदीर को इस तरह से मान लें कि मेरे तमाम आमाल और अफाल पहले से डिटरमिंड है, मुझे चॉइस नहीं दी गई, तो फिर मैं मुकल्लफ कैसे हुआ? اگر میں مکلف ہوں تو چوائس میری ہے، اگر میری چوائس نہیں ہے تو پھر جنت اور جہنم کیا ہوئے؟ لہذا یہاں پہ جملے کا درست مفہوم سمجھ لیں، جو کچھ ہونے والا ہے ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ نے چیزیں بنانی ہیں، لفظ تقدیر، تقدیر کہتے ہیں مقداروں کا تعین جو ہے وہ کر دیا، اور اب وہ ان مقداروں سے جو چیز وجود میں آئی وہ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، اب زید کا بنا ہوا ذہن جو ہے اس سے ورائٹی کریٹ ہو رہی ہے، بکر کے ذہن کی وجہ سے اور زیادہ ورائٹی، وہ چیزوں کو ڈفرینٹلی کرے گا، جس کو جیسا سمجھے گا، جتنا سمجھے گا وہ درجات تخلیق پاتے جائیں گے، اور یہی وہ ورائٹی کی کیا کہیں گے اس کو کہ وسعت یا اس کی اس کے بے پایا ہونے کی طرف ایک قدم ہے ایک طرح سے. اب اس حدیث سے ماضی کے علاوہ زمانے کا کوئی اور اسلوب معلوم نہیں ہوتا. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حال اور مستقبل دونوں ماضی کے اجزاء ہیں، یعنی جس کو ہم مستقبل کہہ رہے ہیں وہ اصل میں وہ ماضی کے ایک لمحے کی تصویر کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کی مثال ہے اب فلم دیکھ رہے ہیں ہم، اب فلم میں جو کچھ ہے وہ ریکارڈ ہے فلم پہ، فیتے پہ، اب وہ جو لمحہ لینز کے سامنے سے فریم گزر رہا ہے تصویر کا، ہم اس کو حال کہہ رہے ہیں، جو گزر گیا اوپر ہم اسے ماضی کہہ رہے ہیں، اور جو ابھی گزرنا ہے وہ مستقبل کہلا رہا ہے. لیکن اصل کہانی کیا ہے کہ وہ پوری ریل پہلے بنی ہوئی ہے، یہ ایک مثال ہے. تو کائنات ماضی میں ہونے والے ظہورات کا عکس ہے، مظاہرات ظہورات کا عکس ہے، ماضی میں ہونے والے تصورات سوری ظہورات کا عکس ہے. تو ماضی کی حرکات کو دیکھنے کے لیے ہمیں منقسم اور غیر منقسم حواس میں تفکر کرنا چاہیے. اب دیکھیں یہ طریقہ بھی بتا دیا، طریقہ کیا بتایا کہ ماضی کی حرکات کو سمجھنا ہے تو منقسم اور غیر منقسم حواس میں تفکر کرنا چاہیے. شکل و صورت منقسم حواس ہیں، اور وہ جو پہلے ہم نے پیچھے پڑھا کہ تمثل یعنی روح، پھر ایک تمثل، پھر ایک جسم، تو تمثل جو ہے یہ غیر منقسم حواس ہیں. اب منقسم حواس یا یوں کہہ لیجئے کہ جسم، شکل و صورت، جسم ظاہری شکل، اور تمثل یعنی باطنی شکل و صورت، تو باطنی شکل و صورت میں ہم غیر منقسم حواس سے کام لیتے ہیں، اور ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں تو یہ منقسم حواس ہو جاتے ہیں. اب منقسم حواس سے غیر منقسم کو پا جانا ممکن نہیں، قانون وہی ہے کہ باطن سے تو آپ ظاہر کو پا سکتے ہیں، ظاہر سے باطن کو نہیں. تو منقسم حواس سے غیر منقسم کو پانا ممکن نہیں، لیکن غیر منقسم حواس سے منقسم حواس کا علم حاصل ہو جاتا ہے، یعنی جو حواس تقسیم نہیں ہوتے، انڈیویزیبل، انڈیویزیبل سینسز جو ہیں وہ جو ایک ہی نقطے میں، یہ آگے بتا رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ غیر منقسم خواب کے حواس کو کہتے ہیں، اور منقسم حواس بیداری کے حواس کو کہتے ہیں. تو بیداری میں حواس منقسم ہو جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں، اور خواب میں حواس ایک نقطے میں سمٹ جاتے ہیں، جسم کے ذریعے کام نہیں کرتے. لیکن غیر منقسم حواس سے منقسم حواس کا علم حاصل ہو جاتا ہے دنیاوی علوم کو. اگر ہم اولیت دیتے ہیں اور مظاہر کو وسعت حیات قرار دیتے ہیں, اگر ہم دنیاوی علوم کو اولیت دیتے ہیں اور مظاہر کو زندگی کی ایکسٹینشن مان لیتے ہیں, تو اس کا مطلب بجز اس کے کچھ نہیں کہ ہم ماضی اور مستقبل دونوں کا انکار کر رہے ہیں, جبکہ ماضی اور مستقبل کے ساتھ ساتھ حال کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. یعنی اگر ہم اس بات کو مظاہر کی دنیا میں کھو جائیں تو پھر ہم اصل میں حقیقت میں ماضی مستقبل دونوں کا انکار کر رہے ہیں عملاً, لیکن ہم تذکرہ کر رہے ہیں حال کا کہ جی یہ حال جو ہے گزر کے ماضی بن گیا اور جو ابھی ہونا ہے یہ ہمارا مستقبل ہے. یعنی یہ منقسم اور غیر منقسم حواس یا خواب اور بیداری کے حواس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے پھر زمانیت کو واضح کر دیا. ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہی حال اور مستقبل میں ڈسپلے ہو رہا ہے, یعنی وہی حال بن رہا ہے اور اسی کا نام مستقبل ہے جو ابھی اس کا ڈسپلے باقی ہے. خدا کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. یاد آ گیا کہ یہ کیا, یہ سورہ یاسین کی وہ آیت کی طرف اشارہ ہے, انما امرہ اذا اراد شئن ان یقول له کن فیکون. یہ اس آیت کی گویا تشریح چل رہی ہے کیا کہ جب وہ خدا کا امر یہ ہے, انما امرہ اس کے کام یوں ہیں, اذا ارادہ شئن جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے, ائیں یقول له تو یہ کہتا ہے اس کو کن ہو جا, فیکون اور پس وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام جس ترتیب کے ساتھ تھا اللہ نے کن کہا اور پروگرام وجود میں آ گیا. اب اللہ کا ارادہ لامتناہی نور ہے, نور ہے اور پھر وہ لامتناہی بھی ہے, تو لامتناہی نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ارادے میں کائنات موجود ہے اور کائنات کی ماہیت اور کائنات کے اندر نوئیں اور پھر نو کے اندر افراد پر اللہ کی حکمرانی قائم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس چیز کا حکم دیتا ہوں ہونے کا وہ ہو جاتی ہے. اس بات کی تشریح ہے کہ امر الہی کے تین حصے بنے, نمبر ایک ارادہ, نمبر دو جو کچھ ارادے میں ہے یعنی شے, اور نمبر تین ارادے میں جو شے ہے اس کا ظہور. یعنی امر الہی کے یہ تین حصے ہو گئے, امر الہی کے تین حصے کیا ہوئے, ارادہ, پھر ارادے میں جو چیز ہے اور وہ جو چیز ہے اس کا ظہور کیسے ہوگا. ارادے کے اندر شے کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ پہلے سے ان کے علم میں موجود ہے. چونکہ امر الہی کے متحرک ہونے سے پہلے کائنات کی اشیاء اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہیں, اور کن کے بعد انہی اشیاء کا ظہور ہوا ہے, اس لیے جو کچھ موجود ہے وہ سب ماضی ہے. اب ماضی کیا ہے, اور اس کی مقداریں کیا ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں تک رک جاتے ہیں, کیونکہ ماضی کیا ہے اور اس کی مقداریں کیا ہیں اس کو ہم انشاءاللہ کل پورا کر دیں گے. یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ ماضی کہتے کسے ہیں. بھئی اللہ کے ارادے کو جب وہ اوریجنلی, تو اس کا مطلب ہے اسی کا ماضی کا ڈسپلے چل رہا ہے سارا. بس یہ ایک جملے میں سارا لب لباب اس کا یہ بنا. ٹھیک ہو گیا جی,
بہت شکریہ.